الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ ہجر کی آیت 10 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے. یہ مہلت اس لیے ہے کہ وہ فائدہ اٹھائیں، تاہم وہ فائدہ نہیں اٹھاتے تو اے پیغمبر تم پرواہ نہ کرو، ہم نے یہ یاد دہانی یعنی قرآن مجید نازل کر دیا ہے، یہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ ہم نے نازل کیا ہے، تم نے اپنی طرف سے تصنیف کر کے کوئی چیز پیش نہیں کر دی، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی اوپر ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے گزرے ہوئے گروہوں میں اپنے رسول بھیجے تھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تم کوئی نرالے رسول ہو، پہلی بار کسی قوم کو یہ سابقہ پیش آیا ہے کہ ان کے اندر سے اٹھ کر ایک شخص نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ کے رسول اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، سب ان قوموں کے اندر ہی سے اٹھائے جاتے تھے، اور جس طرح تم پیغام پہنچا رہے ہو اسی طرح پیغام پہنچاتے تھے. ایسا نہیں ہوا کہ اس سے پہلے قومیں ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی رہی ہوں. جو رویہ یہ اختیار کر رہے ہیں، کم و بیش ان کا رویہ بھی وہی رہا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہے اور اصل مخاطبین کو تحدید بھی. تو فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے گزرے ہوئے گروہوں میں اپنے رسول بھیجے تھے، وَمَا يَاتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے پاس بھی جو رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. یعنی ان کا رویہ بھی یہ نہیں تھا کہ سنجیدگی کے ساتھ بات سنی جائے، اس کا جائزہ لیا جائے، علم و عقل کی روشنی میں ماننا ہے تو مانا جائے، رد کرنا ہے تو رد کیا جائے. اللہ تعالیٰ جو مطالبہ ہم انسانوں سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایک امتحان میں ڈالا ہے، یہ علم و عقل کا بھی امتحان ہے اور عمل کا بھی امتحان ہے. اس لیے جب بات سامنے آئے گی تو اس کو علم اور عقل کی روشنی میں سمجھنا بھی ہوگا، دیکھنا بھی ہوگا، بات ان تمام پہلوؤں سے سامنے لے آئی جائے گی جو انسانوں کی رعایت سے ملحوظ ہونے چاہیے. انسانوں میں حکماء بھی ہیں، فلاسفہ بھی ہیں، بڑے بڑے دانشور بھی ہیں، اور دوسرے علوم کے ماہرین بھی، اور ایک بڑی تعداد میں عامۃ الناس بھی. تو دونوں کا لحاظ رکھ کے بات پہنچا دی جائے گی. اس کے بعد ان سے توقع یہ ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور جو صلاحیت دی ہے، اس کی روشنی میں وہ سنجیدگی کے ساتھ پیغمبر کی بات کو سمجھیں. لیکن فرمایا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ لوگ اپنے تعصبات کی وجہ سے سنجیدگی کے ساتھ اور علم و عقل کی روشنی میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ عام طور پر کسی نئی دعوت کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. وَمَا يَاتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے پاس بھی جو رسول آیا یعنی تم سے پہلی قوموں کے پاس وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم اپنی اس یاد دہانی کو اس طرح کے مجرموں کے دل میں اسی طرح تیر و نشتر بنا کر اتارتے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک سلیم الطبع انسان کے دل میں یہ بات جا کر ترازو ہو جائے، دل میں اترے اور وہ یہ محسوس کرے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا، وہ اس کو اپنی فطرت کی آواز سمجھ کر قبول کرے، اور اگر کوئی اشکال ہے اعتراض ہے تو سنجیدہ طالب علم کے طریقے پر اس کو موضوع بنائے۔ لیکن جب مخاطبین مجرم ہو چکے ہوں، اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے فی قلوب المجرمین، یعنی مخاطبین پہ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی شخص نے غلطی کی ہے، جیسے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، علم و عقل اور استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے اس کو کچھ مشکلات درپیش ہیں، وہ اپنی مشکلات سامنے رکھے گا، دائیں بائیں سے مدد لے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی، اس کا رویہ غیر سنجیدہ نہیں ہو سکتا، استہزاء اور استخفاف کا نہیں ہو سکتا، وہ اعتراض کرے گا تو ایک طالب علم کا اعتراض ہوگا، بات سمجھنے کے لیے آگے بڑھے گا تو ایک سلیم الطبع انسان کا آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد گناہگار لوگ، یعنی انہوں نے غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن احساس ندامت کے ساتھ کی، یعنی گناہ تو ہم سب سے ہو جاتے ہیں، غلطیاں اور گناہ ہوئے ہیں لیکن وہ جرم کے درجے میں نہیں پہنچے ابھی، اس طرح کے لوگ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں، ان کو توجہ دلائی جائے گی، خبردار کیا جائے گا، وہ سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہ بھی ہوں تو کم سے کم استہزاء اور استخفاف کا رویہ اختیار نہیں کریں گے، یعنی مذاق اڑانا، کسی شخص کی نیت اور محرکات پر حملہ آور ہو جانا، اس سے کوئی معمولی سی لغزش ہو گئی، کوئی لفظ ناموضوع نکل گیا، اس کو افسانہ بنانا، پروپیگنڈے کا طریقہ اختیار کرنا، یہ وہ نہیں کریں گے۔ تاہم اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ دین کی دعوت اور پیغمبر کا پیغام ایک حجاب کے ساتھ ان کے سامنے آئے، وہ حجاب دور ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص مجرم ہو چکا ہے، مجرم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن گناہوں میں پڑا ہوا ہے یا اس نے جو غلط آراء اختیار کی ہیں وہ اس کے تعصبات بن چکے ہیں، اس کو اپنے باطن میں معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یا انا آڑے آتی ہے، جذبات آڑے آتے ہیں، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات میں نے مانی تو گویا میں نے اپنے وجود کی نفی کر دی، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفکر اس صورتحال سے دوچار ہو جائے تو پھر وہ مجرم ہوتا ہے، اور قرآن نے یہاں یہ لفظ اختیار کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ یاد دہانی، یعنی قرآن، یہ یاد دہانی اگر کسی عام آدمی کے سامنے آئے گی تو وہ اس کے دل میں ترازو ہوگی، اگر وہ کسی گناہگار کے سامنے آئے گی تو حجابات ہوں گے، دور ہو جائیں گے، اگر وہ مجرموں کے سامنے پیش کی جائے گی تو جیسے کوئی تلوار یا تیر جا کے دل میں لگتا ہے، وہ یہ رد عمل پیدا کرے گی، اور یہی ہم اس سے پہلے کرتے رہے ہیں، اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہم اپنی اس یاد دہانی کو اس طرح کے مجرموں کے دل میں اسی طرح تیر و نشتر بنا کر اتارتے ہیں، لا یؤمنون بہ، یہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اس طرح کے لوگ یہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وقد خلط سنت الاولین، ان کے اگلوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، یعنی یہ نئے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی انسانوں کے یہی رویے سامنے آئے ہیں، جب قومیں مجرم ہو جائیں، ان کے دانشور مجرم ہو جائیں، ان کے علماء مجرم ہو جائیں، تو پھر یاد دہانی، توجہ، تنبیہ، صحیح بات کا سامنے آنا، وہ دل میں ترازو نہیں ہوتا، تیر و نشتر بن کر چپتا ہے، اور ایک خاص طرح کا رد عمل پیدا ہوتا ہے. وہ رد عمل کیا ہے؟ وہ وہی جس کو بیان کیا کہ وہ پھر مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ان کا رویہ سنجیدہ نہیں ہوتا. ایسے راستے تلاش کرتے ہیں جس سے جس شخص نے دعوت پیش کر دی ہے اس کو باتوں میں اڑا دیا جائے، لوگوں میں اس کا استخفاف کر کے اس کی حیثیت ختم کرنے کی سعی کی جائے. دنیا میں پیغمبر تو خیر اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور ان کے علم اور عمل دونوں کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، عام مصلحین کی زندگی کا بھی اگر مطالعہ کریں تو یہی تصویر سامنے آتی ہے. یعنی کوئی ان کی غلطیاں تلاش کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کے عیوب چھان رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیزیں تلاش کر رہا ہوتا ہے جہاں سے حملہ کر کے لوگوں کو باور کرایا جائے کہ یہ راستہ تمہارے جانے کا نہیں ہے. تو استہزاء اور استخفاف، یہ جو قرآن لفظ استعمال کرتا ہے، یہ اصل میں اس پوری ذہنیت کی نمائندگی کرتا ہے جو سامنے آتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں، ان کے اگلوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس میں یہ چڑھنے لگتے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تب بھی یہی کہتے کہ یہ تو ہماری آنکھیں خیرہ کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم سب لوگوں پر جادو کر دیا گیا. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ کوئی نشانی دکھائیں تب مانیں گے، ہم اگر یہ بھی کر ڈالتے، یعنی اگر دل مجرم ہے اور بات کو سمجھنے کے راستے میں انانیت رکاوٹ ہے، اگر انسان نے اپنی تربیت اس طرح کی ہے کہ صحیح بات کی جستجو اور طلب اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک مناظرانہ ذہن کے ساتھ چیز سنتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے، تو فرمایا کہ یہ تو نشانی کی بات کر رہے ہیں اور تم لوگ بھی شاید سوچتے ہو گے، ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیتے اور یہ اس میں چڑھنے لگتے، یعنی ملائے اعلیٰ میں رسائی دے دیتے، یہ دیکھ لو آ کے اس کائنات کا پروردگار ہے، تب بھی یہی کہتے، یعنی اس وقت بھی یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں خیرہ کر دی گئی ہیں. لقالوا انما سکرت ابصارنا، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو کوئی جادو کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم سب لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے. یہ قرآن نے تبصرہ کیا اس مطالبے پر جو اس سے اور اس سے پچھلی سورہ میں بھی زیر بحث آ چکا ہے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، تو بتایا کہ مسئلہ نشانی کا ہے نہیں، اگر مسئلہ نشانی کا ہوتا تو ہم دکھا دیتے، مسئلہ نشانی کا نہیں، مسئلہ مجرمانہ ذہنیت کا ہے، اور مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ یہ رویہ نہیں اختیار کیا جا سکتا. مجرمانہ ذہنیت اب گریز و فرار کے راستے تلاش کر رہی ہے، پیغمبر کو اور اس کی دعوت کو استہزاء کا نشانہ بنا رہی ہے. نشانی تو بڑی چھوٹی چیز ہے، ہم آسمان کے دروازے کھول کے ان کو اوپر چڑھا لے جائیں تب بھی ان کا رد عمل یہی ہوگا، اس لیے کہ باطن میں خرابی پیدا ہو چکی ہے. اسی کو مثال بنایا ہے قرآن نے ابلیس کے معاملے میں، کہ ابلیس کے لیے کسی نشانی کا مسئلہ نہیں تھا، خدا براہ راست ہم کلام تھا، فرشتے دیکھے جا رہے تھے، جو کچھ تھا وہ سب کے سامنے تھا، اس کے باوصف اس نے انکار کیا اور محض اپنی انانیت کی وجہ سے مقابلے پر آ گیا۔ تو اس میں انسان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ انانیت کی اگر تربیت نہیں کی گئی، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک خودی رکھی ہے، اگر اس کی تربیت نہیں کی گئی تو وہ انسان کو مجرم بنا دیتی ہے۔ یعنی وہی انانیت اور وہی خودی جو اس کا شرف ہے، اگر وہ اپنے دائرے اور حدود میں رہے، وہ جب حدود سے متجاوز ہوتی ہے تو مجرم بنا دیتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر وہ استہزاء سے ابتدا کرتا ہے، اور اگر پردے بھی اٹھا دیے جائیں تو یہ کہہ کے اپنے آپ کو ایک طرف کر لیتا ہے کہ نہیں، ایسی باتوں سے ہم مروب نہیں ہوا کرتے، یہ جادو ہے کوئی، وہ کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ دیکھیں تو صحیح، وہی قرآن کا انذار کا انداز۔ پھر فرمایا ذرا آسمان پر نگاہ ڈال کے دیکھو، یہ دیکھیں تو صحیح، ہم نے آسمان میں مضبوط کلے بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے رونق دی ہے، اور فرمایا کہ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ہر شیطان مردود کی در اندازی سے اس کو محفوظ کر دیا ہے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، الا یہ کہ کوئی چوری چھپے کان لگا کر سننے کی کوشش کرے، سو اس پر ایک روشن شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ اس میں مضبوط کلے بنا دیے سے کیا مراد ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے، اس سے مراد وہ آسمانی کلے ہیں جن میں خدا کے ملائکہ اور کروبیوں کی فوجیں ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت معمور رہتی ہیں، جن سے آگے کسی جن یا انسان کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ کئی پہلوؤں سے خبر دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں، یعنی باشعور مخلوقات، ایک تو جانور ہیں جن کو اس سطح کا شعور نہیں دیا گیا، ایک جبلی نوعیت کا شعور ہے جس سے وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن عقلی شعور، اخلاقی شعور اور حصے جمالیات جو انسان کا خصوصی امتیاز ہے، وہ جن مخلوقات کو دی گئی ہے ان میں ایک تو ہم انسان ہیں، دوسرے جنات ہیں، تیسرے فرشتے ہیں، ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، اور ایک بڑی شخصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کا نظم چلانے کے لیے منتخب کر لیا ہے، یعنی یہ پوری کائنات ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی کائنات ہے، غیر معمولی کے الفاظ بلکہ کوئی بھی الفاظ اس کی وسعتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں سائنسی طور پر جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ محیر العقول ہے، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، یہ کائنات کتنی عظیم ہے، یہ زمین پر رہنے والے ہم جب اس کائنات کے حوالے سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یہ زمین کو دیکھتے ہیں، تو یہ تو گویا چونٹی کے منہ میں ایک ذرے سے بھی حقیر ہے، نوری سالوں پر پھیلے ہوئے فاصلے ہیں، اور ایسی ایسی کہکشانیں ہیں کہ ان میں اربوں کی تعداد میں اس طرح کے سیارے اور ستارے ہیں جیسے ہماری یہ زمین ہے، اربوں کی تعداد، یعنی انسان گن نہیں سکتا، ہمارے سارے اعداد اور تصورات ختم ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ جس مخلوق کے ذریعے سے اپنے معاملات نازل کرتے ہیں وہ فرشتے ہیں، یہ جگہ جگہ بتا دیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کو کوئی ذاتی اختیار نہیں دیا گیا، وہ اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں اور اس کے عاجز بندوں کی طرح یہ تنفیذ کرتے ہیں۔ اس کے لحاظ سے ان کو ملایالہ کے میں خاص حد تک رسائی بھی دی گئی ہے، یعنی وہ اس جگہ تک جاتے ہیں جہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات ملتی ہیں، اس کے احکام ملتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے تو غالباً وہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے آگے پھر کسی کی رسائی نہیں ہے۔ اس کے بعد جنات ہیں، جنات فرشتوں کے قریب کی مخلوق ہیں، جس طریقے سے وہ غیر مرئی ہیں اسی طرح وہ غیر مرئی ہیں، جس طرح وہ تمثل اختیار کر لیتے ہیں اور کسی بھی صورت میں نظر آ سکتے ہیں وہی چیز ان میں بھی ہے، تاہم ایک فرق کے ساتھ کہ ان کے ہاں وہ لطافت نہیں ہے جو فرشتوں کے ہاں ہے، چنانچہ ارادہ و اختیار بھی ہے، برائی کرنے کا میلان بھی ہے، اس کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر بھیجے ہیں، ان کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے، اور یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ ان کے لیے بھی اسی طرح جنت ہے، دوزخ ہے، ان کا بھی حساب کتاب ہونا ہے۔ ان کی رسائی یعنی یہ جنات کی رسائی، کیونکہ یہ فرشتوں کے قریب کی مخلوق ہے، تو جہاں سے فرشتے ہمارے قریب کے عالم میں داخل ہوتے ہیں وہاں تک ہو جاتی ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ گویا سنگن لینے کے ٹھکانے ہیں جہاں سے فرشتے داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک جگہ ہے جہاں تک، سدرۃ المنتہا تک نہیں بلکہ اس جگہ تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے، اور جب رسائی ہو جاتی ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور کوئی سنگن لینے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ انسانوں کو بھی ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، ان کا قالب اس مادے سے تیار کیا گیا ہے، ان کے لیے بھی جنت و دوزخ ہے، ان کا بھی حساب ہو رہا ہے، ان کو بھی بہت بالا تر شعور دیا گیا ہے، لیکن ان کی رسائی ان جنات تک بھی نہیں ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی واہمے کا رب پیدا کر لیا جائے، اس طرح کی رسائی نہیں ہے کہ میں آپ جب چاہیں ان سے ملاقات کر لیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان مخلوقات کے حدود بتائے ہیں۔ اس میں جب یہ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو جنات سے اگر انسان کچھ اچک لینے کی کوشش کریں اور جنات اوپر سے کوشش کریں تو ایسی جگہ موجود ہے کہ پھر وہاں سے ان پر سنگباری ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس طرح قرآن مجید نے یہ جو نظم ہے پورا اس کے بارے میں ایک تصویر بتائی ہے کہ یہ صورتحال ہے، یعنی گویا سرحدوں کے قریب تک جنات چلے جاتے ہیں لیکن اس سے آگے کسی کے لیے جانے کا امکان نہیں ہے، نہ کوئی ملاء اعلیٰ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی جد و جہد کر کے اللہ تعالیٰ سے یا اس کے فرشتوں سے تعلق پیدا کر سکتا ہے، یہ سب دروازے بالکل بند ہیں۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنا رکھے ہوئے ہیں، یعنی کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کہیں تپسیا فرمائے، کوئی ریاضت کرے اور پھر کھل جائیں دروازے، کوئی امکان نہیں اس بات کا۔ آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے رونق دی ہے، یعنی وہ قلعے تمہیں نظر نہیں آتے، ہم نے آسمان کو ایسے کمکموں سے جگمگا دیا ہے کہ تمہاری توجہات کا مرکز وہی بن جاتے ہیں، وہ قلعے تمہاری رسائی سے باہر ہیں۔ اور فرمایا کہ کائنات سے آگے نکل کے، جس کو سورہ رحمان میں کہا ہے کہ زمین و آسمان کے اطراف سے نکل کے اوپر چلے جاؤ، وہ خدا کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ یہ خیال کرنا کہ کوئی وہاں پہنچ جائے گا اور وہاں سے کوئی چیز لے لے گا، تو ارشاد فرمایا کہ یہ جسارت اگر کوئی کرے گا تو یہ شیطنت ہے، اور اس طرح کے شیطانوں کے لیے ہم نے وہاں سنگباری کا انتظام کر رکھا ہے۔ اب اس تفصیل کی روشنی میں دیکھیے کیا فرمایا ہے، یہ دیکھیں تو صحیح ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے رونق دی ہے، اور ہر شیطان مردود کی در اندازی سے اس کو محفوظ کر دیا. اس میں مردود کے لیے جو لفظ اصل میں آیا ہے وہ ہے رجیم. اصل میں میں نے لکھا ہے لفظ رجیم آیا ہے. شیطان کے لیے یہ صفت اس سنگباری کا ہدف بن جانے کی رعایت سے آئی ہے جس کا ذکر آگے ہوا ہے. یعنی یہ جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو یہ رجیم کا لفظ جو مردود کا لفظ ہے وہ جو سنگباری کا ہدف ہے جس کو رجم کیا جا رہا ہے یہ اسی رعایت سے استعمال ہوتا ہے کہ جو بھی ملائے اعلیٰ میں نقب لگانے کی کوشش کرے یا اوپر جانے کی سعی کرے اور یہ چاہے کہ وہ غیب کے احوال جان لے تو اس کو شیطان قرار دیا جائے گا. یہ جسارت ہے. اور پھر اگر وہ اوپر اٹھے گا جیسے کہ جنات اٹھ سکتے ہیں ایک حد تک, تو وہاں ان کے لیے ان کلوں میں سنگباری کا اہتمام ہے. ارشاد فرمایا کہ بس جو دنیا ہم نے بنائی ہے اس میں کہیں کہیں رکھنا رکھ دیا ہے امتحان کے لیے. وہ رکھنا یہاں بھی رکھا ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ من استرق السما فاطبہ ہو شہاب مبین. اللہ یہ کہ کوئی چوری چھپے کان لگا کر سننے کی کوشش کرے, یعنی ان کلوں سے آگے جانے کا تو کوئی امکان نہیں, لیکن جہاں سے فرشتے ہمارے اس عالم میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں وہاں ان کی کوئی بات سن لینا یا وہ آپس میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں اس کو کان لگانا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اور اس میں کوئی بات اچک لی جائے تو اچک لی جائے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پھر بیان کیا کہ در حقیقت یہی اچکی ہوئی بات ہوتی ہے جو جنات کاہنوں کے کان میں آ کے پھونک دیتے ہیں, اور اسی سے وہ اپنی پیشین گوئیاں کرنے اور اپنے علوم کا جادو جگانے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو یہ اس امتحان کے لیے رکھا ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس میں پھر شہاب کی بارش کر دی جاتی ہے, سو اس پر ایک روشن شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے. یہ روشن شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے, اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے. اس سے غالباً وہی شعلے مراد ہیں, غالباً وہی شعلے مراد ہیں جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں شہاب ثاقب کہتے ہیں. یعنی ہمیں ایک وجودی حقیقت کے طور پر جو چیز اوپر نظر آتی ہے, یہاں چونکہ اس کی تصویر یہ کھینچی ہے کہ ایک شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے, تو یہ منظر ایک حد تک آسمان پہ دیکھا جا سکتا ہے. اس سے غالباً وہی شعلے مراد ہیں جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں شہاب ثاقب کہتے ہیں. مدعا یہ ہے, اب وہ پوری بات سے کیا ربط ہے اس سارے بیان کا, مدعا یہ ہے کہ تم پیغمبر سے معجزے مانگتے ہو, رات کو کبھی کھلے میدان میں کھڑے ہو کر آسمان پر نظر ڈالو, اس کی وسعتوں میں چمکتے ہوئے تارے اور ان سے ٹوٹتے ہوئے شہاب تمہارے سامنے خدا کی عظمت اور اس کے جلال و جمال کا ایسا منظر پیش کریں گے کہ حیران و ششدر رہ جاؤ گے اور بے اختیار پکار اٹھو گے کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا. یعنی اگر دیکھو تو یہ کائنات تمہیں مسحور کر دے گی, اس کی عظمت, اس کی شان, اس کی وسعت تمہیں بتائے گی کہ اس کا خالق کون ہے, اور تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ سب اور اتنا بڑا یہ کارخانہ, جیسے کہ بعض احمق کہتے ہیں کہ بے غایت چل رہا ہے, تم پکار اٹھو گے کہ پروردگار تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ہے. ایک سلیم و طبع انسان کیسے اس حقیقت کا اعتراف کرے گا, یہ اس کو بیان کیا. اس کے بعد میں نے لکھا اس سے ضمناً یہ بات بھی واضح ہوئی کہ خدا کی بات صرف اس کے ملائکہ لا سکتے ہیں, یعنی اوپر سے کوئی بات کوئی اور نہ لا سکتا ہے نہ جا کر لینے کی جسارت کر سکتا ہے, اس کے ملائکہ لا سکتے ہیں. اسے کوئی جن یا انسان زمین سے صعود کر کے یعنی اوپر اٹھ کر, خواہ وہ اپنے مراقبوں اور ریاستوں کے ذریعے سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرے اور خواہ وہ جنات کی طرح پرواز کرے, اسے کوئی جن یا انسان زمین سے صعود کر کے اور ملائے اعلیٰ کے حدود میں داخل ہو کر اپنے طور پر حاصل نہیں کر سکتا، جس کی قرآن نے سختی کے ساتھ نفی کر دی ہے. چنانچہ جو کاہن بہت سے کہانت کا کاروبار کرنے والے دعوے کرتے ہیں، جوگی عامل اور صوفی اس کے دعوے کرتے ہیں، وہ سب فریب نفس پہ مبتلا ہیں. ان کے علوم اور ذرائع سب زمینی ہیں اور ان کی مدد سے وہ اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا زمین کے حدود میں پہنچا دیا گیا، یعنی کوئی رسائی کی صورت ہی باقی نہیں ہے کجائے یہ کہ اس کے امکان کو کسی بھی درجے میں تسلیم کر کے مشاہدات پر مبنی کوئی نظام فکر بنایا جائے اور پھر اس کا پیوند خدا کے دین کے ساتھ لگایا جائے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.